لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين سورۃ النحل کا نشستوں میں اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچویں رکوع تک کے مضامین کا مطالعہ مکمل ہوا تھا. آج سورۃ النحل کے چھٹے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 41 سے چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورۃ النحل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی. مکی دور میں آپ کے علم ہے کہ ہجرت حبشہ کا معاملہ سن 5 ہجری میں پانچ نبوی میں پیش آیا تھا, یعنی آغاز وحی کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں اپنے ایمان اور اپنے دین کے حفاظت کے خاطر گھر بار کو چھوڑنا پڑا. اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا, لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, ہم ضرور انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ عطا کریں گے, ولأجر الآخرة اکبر, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے. پہلی بات یہ کہ ہجرت کا ایک تصور تو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, گھر بار کو چھوڑنا, ملک کو چھوڑنا اللہ کی خاطر. اگر کسی ایک خطے زمین میں زندگی تنگ ہو, مراد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, اس میں ہجرت کر جاؤ. ایسے مقام پر کہ جہاں ایمان اور دین کو محفوظ رکھنا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہو. لیکن یاد رہے کہ یہ موقع کبھی کبھار بلکہ بہت سی نسلوں میں جا کے کبھی پیش آتا ہے. لیکن ایک ہجرت وہ ہے جو روزانہ مطلوب ہے, روزانہ درکار ہے, ہر موقع پر مطلوب ہے. حدیث سنن نسائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہجرت کیا ہے؟ پوچھا گیا افضل ہجرت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ انتا ہجرا ما کرہ ربک, انتا ہجرا, تم ہجرت اختیار کر لو. ہجرت کے معنی علیحدہ ہو جانے کے, چھوڑ دینے کے بھی ہیں. تم ہر اس بات کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے, یہ افضل ہجرت ہے. یہ ہجرت کا آغاز بھی ہے کہ ہر وہ شے, ہر وہ بات, ہر وہ قول, ہر وہ عمل, ہر وہ رویہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہے اسے ترک کر دو. یہ تو روزانہ کرتی ہے. اور اگر بندہ زندگی کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کی ناپسندیدہ بات کو ترک کرنے پر تیار نہ ہو, تو کبھی دین کا تقاضا ہو اور گھر بار کو چھوڑنا پڑے, کاروبار کو چھوڑنا پڑے, مکانات کو چھوڑنا پڑے, ملک کو چھوڑنا پڑے, تو کیسے اس کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ وہ ہجرت ہے کہ جس کا مطالبہ ہر روز ہے گناہوں کو چھوڑنا, اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو ترک کرنا. فرمائیں گے جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں ان کے لیے دنیا میں کہ عمدہ ٹھکانہ ہے اور آخرت کا اجر بڑا ہے, کاش کہ وہ جانتے. یہ کون ہے جن کے لیے اجر دنیا اور آخرت میں ہے؟ فرمایا کہ الذین صبر, وہ لوگ کے جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. اشارت بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے, برداشت کرنے کے, اور ایک صبر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی لذت اور دنیا کی محبت اس میں غرق ہونے سے روکے اور بچائے. اگر دنیا کا بندہ بنے گا تو پھر دین کے لیے محنت کیسے کرے گا, دین کے لیے جان مال کی قربانی کیسے دے گا؟ تو روکنا یعنی دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو اور دنیا میں غرق ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ جذبہ ہوگا تو تم ہجرت کر سکو گے، اور ہجرت کرو گے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ گناہوں کو چھوڑنے والی ہجرت ہے یا وہ کربات کو چھوڑنے والی ہجرت ہو، تو اللہ تمہیں اجر عظیم دیں گے. اور دوسری بات اعلیٰ ربی میں توکلون، وہ اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. مومن ظاہری اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر نگاہ رکھتا ہے، اور اس ظاہر کے جھمیلے کے بجائے وہ جو قادر مطلق ہے اس کی قدرت پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی عطا سے امید اور توقعات رکھتا ہے. یہ وہ توکل ہے، یہ وہ شے ہے، یہ وہ جذبہ محرکہ ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے، جو بندے کو اللہ کی راہ میں استقامت عطا کرتی ہے اور بندے کو مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی صبر کا اور اپنی ذات کا توکل کا جذبہ عطا فرمائے، تاکہ اس کے دین کے لیے محنت کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، حق کی راہ میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو سکے. آیت نمبر 43 میں یہ بات بتائی گئی، خاص طور پر مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے بھی جب بھی رسول بھیجے تو انسانوں میں سے بھیجے. یہ بتایا گیا کہ مردوں کو رسول بنایا گیا، اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کبھی کسی خاتون کو نبوت نہیں دی گئی، مردوں ہی کو رسول بنایا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول جب بھی آئے وہ انسانوں میں سے آئے. تاریخ میں اقوام کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا رہا، جس کو قرآن نے بار بار نقل بھی کیا، کہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہیں. اللہ نے بار بار جواب دیا کہ انسان زمین پر بستے ہیں، اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا گیا. ورنہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیا جاتا کہ اللہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے ساتھ تو بھوک اور پیاس کا مسئلہ بھی نہیں، گھر گھر ہنسی کے کام کاج بھی نہیں، یہ تو بڑے مزے میں ہے. نہ، اللہ نے انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی کو بنایا اور اپنے کچھ بندوں کو چنا اور نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا. مزید مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم علم رکھنے والوں سے معلوم کر لیا کرو. یہ بات ایک زائد مرتبہ قرآن میں آئی، اور مشرکین مکہ کو اس بارے میں کہا گیا، اس تناظر میں کہا گیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جاؤ ان سے معلوم کرو، یہ تمہیں بتا دیں گے کہ تاریخ میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اللہ نے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا، اپنی نمائندگی ان کو عطا کی، اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا. اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو جو علم رکھنے والے ہیں جاؤ ان سے معلوم کرو، وہ تمہیں اس کی تفصیلات بیان کر دیں گے. اس آیت کو جو آیت نمبر 43 ہم پڑھ رہے ہیں، علماء نے عمومی طور پر بھی بیان کی ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو جو اہل ذکر ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان سے جا کر معلوم کرو. اب آج ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ دین ایک ایسی شے ہے ہمارے معاشرے میں جس میں جو چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور آج کے میڈیا کا ایک حاصل یہ ہے کہ جس کو فریڈم آف اسپیچ کہا گیا کہ جو چاہے مذہب پر آ کر دین پر آ کر بات کرتے ہیں، اور یوں عوام کے ذہنوں کو خراب کرنا، انتشار کا شکار کرنا، یہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو اس وقت ہمارے ملک میں معاملہ تھا ناموس رسالت کا، ذہن انتشار کا شکار ہے. تو بھائی جن کی فیلڈ ہے، جو ایکسپرٹ ہے، جا کے معلوم کرو کہ توہین رسالت کا قانون اس وقت ہے کیا اور شریعت کیا کہتی ہے، گستاخان رسول کا معاملہ تاریخ میں کیا رہا، قرآن ان کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے. اب یہ ایکسپرٹ جو قرآن کے ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے، وہ بتائیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ مجھے گھر بنانا ہو اور میں ایک عالم دین سے کہوں کہ آگے اس کا اسکیچ بنا کے دکھائیں گے، اس کی فاؤنڈیشن کیسے بنے گی، پلنس کیسے ڈلے گی، اس کے ستون کیسے بنے گی، اس کی فلورز کیسے بنے گی، یہ ان کا کام ہی نہیں. میں کسی انجینئر سے بات کروں گا، آرکیٹیکٹ سے بات کروں گا، کنسٹرکشن کرنے والوں سے بات کروں گا، یہ کام ہے. میرے آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، دوائی لینی ہے، مفتی صاحب کے پاس نہیں جاتا، ہاں دعا کرا دوں گا، کوئی دعا پوچھ بھی لوں گا پڑھنے کو، لیکن دوائی تو مفتی صاحب نہیں دیں گے نا، کہاں جاؤں گا میں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اب مسئلہ دین کا آیا، قرآن سے علم حاصل کرنے کا آیا، دین کی رہنمائی لینے کا آیا، تو کہاں جائیں گے جو دین کا علم کرنے والے ہیں. بس قسمت یہ کہ ان معاملات میں نہیں دیکھتے. جبکہ مسلمہ اصول ہے جس معاملے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس معاملے سے متعلق جو لوگ ہیں، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، اس کا علم رکھنے والے ہیں، جبکہ اس سے معلوم ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کیا ہے توہین رسالت کا معاملہ، کیا ہے ناموس رسالت کا معاملہ، کیا ہے جو امت کی تاریخ ہے، کیا ہے جو امت کا اجماع ہے، کیا ہے جو گستاخان رسول کو قتل کیا گیا، کیا ہے جو اللہ کے نبی کا طرز عمل تھا، کیا ہے جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، کیا ہے جو اسلاف کا طرز عمل تھا، بتا دیں گے. عمومی ہے. ایسے اور مسائل پیش آتے ہیں، علم جس کے پاس ہوتا ہے اس سے جا کے معلوم کرتے ہیں. آرکیٹیکچر کا مسئلہ ہے یا آرکیٹیکٹ کا مسئلہ ہے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. علم دین کا معاملہ ہو، دین کی ہدایت کی بات ہو، دین کی رہنمائی کی بات ہو، جو دین کا علم رکھنے والا اس سے جا کے معلوم کرے. دو دو چار کی طرح بالکل واضح بات ہے. تو فرمایا کہ بس ادو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں، جو یاد رکھنے والے ہیں، ان سے جا کر معلوم کرو. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں ایک اور قیمتی ہدایت دی گئی اگلی آیت میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر الذکر یعنی قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح فرما دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. بہت قیمتی آیت ہے، اطاعت رسول کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے، حجیت رسول کے حوالے سے، مقام رسالت کے حوالے سے، بہت قیمتی آیت ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44. اے نبی قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا، ہر ایک کے گھر میں نہیں بھیجا، آپ پر نازل کیا، تاکہ آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا ہے جو بندوں کے لیے رب کائنات نے نازل کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ قرآن تختیوں میں لکھا ہوا آتا جیسے کہ تورات آئی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ آج کے دور میں اگر 6.5 ارب انسان ہیں تو 6.5 ارب مسلموں کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے. وعدہ کل شہید قدیم کہ نہیں آپ پر نازل کیا ہے، اور اس کی بھی شان قرآن بیان کرتا ہے سورہ البقرہ کی آیت 97 میں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل امین نے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو واضح کریں، آپ اس کی وضاحت فرمائیں، آپ اس کی تشریح فرمائیں کہ کیا نازل ہوا ہے. عربی صحابہ کرام کو بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کے محتاج تھے. تفصیل کا موقع نہیں، ایسے واقعات کئی ایک پیش کیے جا سکتے ہیں. تو غور کیجئے گا، اللہ سے بھی تعلق اگر ہمارا جڑا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. قرآن اگر ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ایمان اگر ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. دین کی تعبیر اگر ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. قرآن ان کے ذریعے الفاظ میں ملا ہے، لیکن قرآن اگر عمل میں ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور اس شان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ رب کائنات کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. اور 3 مرتبہ کم از کم قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، سورہ انعام میں بھی، ان اتبعوا الا ما یوحى الیہ، بے شک میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. گویا ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں وہ واحد ذات جن کی ساری زندگی، جن کا ایک ایک قول، جن کا ایک ایک عمل وحی الہی کے تابع تھا، ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، اب مجھے ایک تو ساتھیوں نے کہلایا کہ بھائی بہت بات ہو گئی جمعے میں توحید رسالت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، آج تو صرف ترجمہ ہی کیجیے. تو بھائی معذرت کے ساتھ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. آج کسی کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے تو سوچیے کیا تاثر ہوتا اس پر. اور یہ ذات ہم جن پر ہمارے کروڑ ہاں کروڑ ماں باپ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے حوالے سے ہم کوئی اپنے جذبات کی بات کریں تو یہاں کی نہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا حوصلہ آج رکھیں، ہے جی، جذباتی نہ ہو جائیں. وی آر پیسفل کمیونٹی، وی شوڈ ریمین پیسفل. یس وی شوڈ ریمین پیسفل، لیکن ہمیں بغیرت بھی ہو جانا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول علماء نے نقل کیا کہ اگر کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو، کسی نبی بلا تخصیص، اگر کسی نبی صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو اور اس نبی کا امتی خاموش بیٹھا رہے تو وہ امتی اس نبی کی امت سے باہر، کوئی اظہار نہیں، کوئی کیفیت کی تبدیلی نہیں، امت سے باہر. یہ ہمارے ائمہ کے اقوال کی حیثیت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ درس دے رہے ہیں اور بات آئی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول کو کدو جسم لوکی کہتے ہیں پسند تھا. ہم لوگ بھی کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، استغفر اللہ، ذرا توجہ سے سنیے. اللہ کے رسول کو انہوں نے فرمایا کہ کدو یعنی لوکی پسند تھا، بات پوری ہو گئی. ایک شاگرد نے کہا وہاں اللہ اٹھے کو، یا امام، اے امام لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا. امام شافعی نے تلوار نکال لی اور کہا اس جملے کو واپس لے ورنہ میں تیری گردن اڑا. اس نے معذرت گستاخی کی نیت سے تو نہیں کہا ہوگا نا، لیکن بات کس پر آئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ بات کی. تو یہ کہہ رہے کہ مجھے پسند نہیں، واپس لے ورنہ میں تیری گردن کو اڑا. یہ ہے جو ایک جذبہ کے تعلق ہے، ہونا چاہیے، رہے گا انشاءاللہ تعالی اس امت کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اسے کہ ان کو ہٹا دیں تو دین بچے گا کیا؟ قرآن ملا ان کے ذریعے، قرآن کی تعبیر ملی ان کے ذریعے، دین ملا ان کے ذریعے، اللہ ملا ان کے ذریعے، ایمان ملا ان کے ذریعے. اب وہی نہ ہو، انہیں کی محبت نہ ہو، انہیں کا ادب نہ ہو، انہیں کا احترام نہ ہو، ان کے لیے غیرت نہ ہو، تو پھر کیا بچے گا؟ فیصلہ کر لیجیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح فرما دیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا. آنا پڑے گا رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سمجھ آئے گا، آنا ہوگا رسول اللہ کے ذریعے سے تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی. قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کی اس محبت کا یہ تقاضا کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیات میں مشرکین کو، مخالفین کو، باغیوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو عذاب کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی ہیں اللہ کی جانب سے. آیت نمبر 45 میں تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے بری چالیں چلی حق کو دبانے کی، حق کو مٹانے کی، فرمایا کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اس طرح ان پر عذاب آ جائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، یا کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ چلتے پھرتے میں عمومی کیفیت میں ان کی پکڑ فرما لے اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے یعنی اللہ کے حکم کو ناکام کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ ڈرانے کے بعد، اعلانیہ طور پر ڈرانے کے بعد ان کی پکڑ فرما لے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں بے خوف ہو کر بیٹھ گئے؟ کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے؟ اور پھر اللہ نے بڑی عجیب بات کی فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. عذابوں کی دھمکیاں اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا شفقت فرمانے والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، یہ سارے معاملات بتا دیے. کہیں پچھلی تاریخ ہمارے سامنے کھول دی، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ عبرت حاصل کرو، اپنے معاملے کو درست کر لو، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، رحمت ہے نا۔ پچھلوں کے انجام سے متنبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت دلانا چاہیے، تو یہ رحمت ہے نا کہ بندہ عبرت حاصل کرے جھٹلانے والوں کے انجام سے اور خود جھوٹ سے بچے، خود جھٹلانے سے بچے۔ آئندہ کے واقعات بتا دیے، کل جہنم میں کیا ہوگا نافرمانوں کا انجام، اور کل جنت میں کیا کچھ نعمتیں ہوں گی فرما برداروں کے لیے، وہ آئندہ کا ذکر کر کے بھی توجہ دلا دی، خوف دلا دیا جہنم کا، رغبت پیدا کرنے کے لیے امید دلا دی جنت کی۔ یہ سب بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اندھیرے میں نہیں رکھا، ویل ایکوپ کیا ہے، سب کچھ عطا فرما کر ہدایت کا راستہ ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ تو یہ ہدایت کا واضح کر دیا جانا نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توجہ دلا دیا جانا، یہ رب کائنات کی رحمت ہے۔ فرمائے کہ بڑا شفقت فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرتوں کا بیان کہ زمین و آسمان میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ آسمان و زمین میں کوئی بھی شے ہو، فرشتے ہوں، یہاں تک کہ جاندار ہوں، سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کہا وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بندہ جب اللہ کا حکم توڑتا ہے تو نفس کہیں بڑا ہوتا ہے، نفس کی بات مانی ہوتی ہے اس نے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ایک طرف رکھتا ہے، معاذ اللہ، تب بھی وہ تکبر کر رہا ہوتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، نہیں فلاں شے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ میری چاہت زیادہ بڑی ہے، اس کو بھی تکبر سے تعبیر کیا گیا۔ اور قرآن بارہا کہتا ہے کہ متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ساتویں رکوع کا آغاز ہے، فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم دو معبود نہ بناؤ۔ ایک تو مشرکین مکہ تھے، شرک میں اڑے ہوئے 360 دن جنہوں نے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، قریب ایران کا علاقہ تھا، وہاں دو معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی، احرمن اور یزدان، ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا۔ اس شرک کی اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفی کر رہے ہیں، فرمائے کہ وہ اللہ وہ معبود واحد ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ ایک سے ڈرنا آسان ہے، بہت سو سے ڈرنا مشکل ہے۔ ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا آسان ہے، بہت سو کو راضی کرنے کی کوشش کرنا مشکل ہے۔ جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو ایک اللہ سے ڈرے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ یہ یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا اسی اللہ کے لیے سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہر شے نے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت لازمی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ پوری کائنات مسلم ہے، یعنی عجیب بات ہے، مسلمان ہے، اس معنی میں اسلام کے معنی چھپ جانے کے ہیں اللہ کے سامنے۔ پوری کائنات مسلم ہے، سورج کے لیے اللہ نے طے کیا ہے مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو، قیامت کے دن کو چھوڑ دیجئے، وہ خود اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ کبھی سورج اس کام کے برعکس کام کرتا ہے، اس قانون کے برعکس؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے میری اور آپ کی آنکھ کا یہ کام لگایا کہ وہ دیکھے، کبھی وہ بولتی ہے، کبھی وہ سنتی ہے، نہیں، یہ آنکھ اللہ کے حکم کی پابند۔ ایک کافر جبکہ وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہوتا، جبکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، عین اس موقع پر بھی اس کا پورا وجود، اس کے جسم کا ایک ایک عضو چاروں ناچار اللہ ہی کے حکم کا پابند ہوتا ہے، کہ وہ آنکھ اس کا پیدا کرنے والا وہ کافر اور باغی نہیں اللہ ہے، اور اس اللہ نے اس آنکھ کے لیے دیکھنا ہی مقرر کیا، وہ دیکھتی ہے۔ تو یوں پوری کائنات مسلم ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی میرے مسلم بنو۔ اس شان کے ساتھ کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہم پڑھتے ہیں، آج نگاہ کی محفل کا بھی نخاط، اس میں بھی آیت پڑھی جائے گی انشاءاللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، مردے دم تک اللہ کے مسلم رہو۔ اور اتفاق ایک جنازہ بھی ہم نے پڑھنا ہے آج، کیا دعا کرتے ہیں اس میں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے تو اس کو ایمان پر وفات دے، اللہ ہمارا ساتھ بھی ایمان پر فرمائے، یہ ہے اسلام، مرتے دم تک اس کے حکم پر عمل کرے، پوری کائنات مسلم ہے، ہاں بندوں کو جو تھوڑا اختیار دیا گیا تو قرآن کہتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی باغی بنتا ہے کوئی فرمانبردار بنتا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر جو کچھ کر رہے ہو اسی کی بنیاد پر کل تمہارا حساب کتاب ہوگا رب کائنات کے حضور، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے، فرمائیں گے دیکھو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، سردی کی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، سردی میں دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، صحیح، آج تک بقول علماء کے اللہ نے کبھی بل نہیں بھیجا کہ تم نے میرے سورج کی اتنی روشنی استعمال کی، اتنی حرارت استعمال کی، لاس کا بل پیش کرو، یہ تو ایک نعمت ہے، ایسے کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جس کا شمار ممکن نہیں، دو مرتبہ قرآن کہتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گی تو شمار نہیں کر سکتے، بھول جاتے ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، ورنہ شکر ادا کرنا تو ممکن نہیں ہمارے لیے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر لمحے بندہ ایک سانس اندر لیتا ہے جسم کہتے ہیں آکسیجن اندر انہیل کرتے ہیں، اور ہر لمحے ایک سانس باہر آ رہی جسم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی، دو نعمت ہوگی نا، ایک اندر جانا اور ایک باہر آنا، چلو کسی ایک پر شکر ادا کرنا شروع کر دو کہ جو سانس میں لے رہا ہوں اس پر میں آج کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں، ہر لمحے لے رہا ہوں تو ہر لمحے شکر کرنا ہے جو کہ ممکن نہیں، اور اگر شروع کر بھی دو تو شکر ادا کرنے کی توفیق کون دے گا، وہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کا شکر کیسے کرو گے، ایک نعمت کوئی اللہ کی اس کا شکر ادا کرنا بھی بندے کے بس کی بات نہیں، تو اپنی سی کوشش کر لیں، مالک یہی چاہتا ہے کہ جو تمہارے بس میں وہ تو کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ البقرہ کی آخری آیت 286، اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، اس کی استعداد کے مطابق ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، فرمائے کہ دیکھو جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کو پکارتے ہو، اسی کی طرف پلٹتے ہو، اسی کی طرف لوٹتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب وہ تم سے سختی کو دور کرتا ہے اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شکر کے بجائے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کو دنیا محبوب ہو جاتی ہے اسی کے دھندوں میں پڑ جاتا ہے، کسی کو نفس محبوب ہو جاتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی کرسی کا بندہ بنتا ہے، کوئی مال کا بندہ بنتا ہے، کوئی درہم و دینار کا بندہ بنتا ہے، یہ الفاظ بھی حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، بندہ بننا تھا کس کا، اللہ کا، بندہ ہے بندہ تو اللہ کون ہے، معبود، لیکن یہ بندہ معبود برہم اللہ کا بننے کی بجائے کس کا بن گیا، درہم اور دینار، اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرمائے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو یہ ناشکریہ کر کے، لیکن ان قریب تمہیں معلوم تو ہو جائے گا اس ناشکری کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد فرمائے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں، یہ مشرکین مکہ کے اس طرح عمل کا بیان ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے وہ مشرکین مکہ بتوں کے لیے بھی کچھ حصے نکالا کرتے تھے، اللہ کی کی رضا کے مقابلے میں، اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں کچھ بتوں کے لیے، کیوں توقع اللہ کے مقابلے میں بتوں سے رکھتے تھے، ان کے حصے کو بھی نکالا کرتے تھے، اپنے جانوروں میں سے حصہ، اپنی تجارت کی کمائی میں سے حصہ، اور ذبیحہ اس میں سے حصہ، اس شرک روش سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی مشرکین مکہ نے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی۔ استغفر اللہ، بڑی گندگی کی بات ہے، بڑی خوف سے باطن کی بات ہے، لیکن اس زمن میں اب بیٹیوں کے حوالے سے کچھ تذکرہ آ رہا ہے، اور اس مقام پر یہ تبصرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں مشہور یہ بات معلوم ہے کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس تناظر میں یا اس حوالے سے سب سے زیادہ تفصیلی بات قرآن میں یہاں پر ہے، ورنہ آخری بارے میں پڑھتے نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت کے دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے بھی سوال ہوگا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا بیچارے کا قصور تھا جو تم لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، وہاں بھی ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل سے ہے۔ تو کس تناظر میں آیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، جبکہ ان کے اپنے گھروں میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے تمہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور تم نے اللہ کے لیے تجویز کی تو کیا بیٹیاں تجویز کر ڈالی، ایک تو شرک روش، اور یہ بھونڈی حرکت کہ جو اپنے لیے پسند نہیں وہ اللہ پر چشمہ کر رہے ہو، اللہ پر منسوب کر رہے ہو، یہ تو ان کی شرک کی نفی ہو گئی۔ لیکن آئی اب یہ پڑھے قرآن کے الفاظ سے کہ وہاں بیٹیوں کے حوالے سے رویے کیا تھے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، پیدائش کی، وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب اپنے لوگوں سے، قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے، اس کو وہ برائی سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا، اپنی قوم کے لوگوں سے وہ چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو دی گئی، آیوب سے کو آلہ ہونے، پھر کیا سوچتا تھا کہ آیا اب اس کو ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ رکھوں اپنے ساتھ، ام یدسہو فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کروں، الا ساء ما یحکمون، جان لو کہ برا ہے جو کچھ کے یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ 1400 برس پہلے کی جاہلیت کا تذکرہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ طرز عمل تھا، ایسا نہیں کہ سارا عرب ہی ایسا تھا، سب کی بات نہیں، لیکن کافی لوگوں کی، کچھ لوگوں کا طرز عمل تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی، اس کو خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا، وہ ذلت سمجھتا، رسوائی کا داعث اس بات کو سمجھتا، ابھی سوچتا کہ ذلت کے ساتھ اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں یا مار ڈالوں دفن کر ڈالوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قرآن تو زندہ کلام ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 بارہا تذکرہ آیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج ہماری تصویریں بھی اس قرآن حکیم میں موجود ہیں، بشرطے کہ وہ طلب و طرف اور وہ نگاہ ہو کہ ہم اپنی تصویریں، اس معاشرے کی تصویریں اس کلام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ اس تصویر پر میں جاؤں، آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں جب ایک بیٹی کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کیفیت تھی۔ ایک کنیز تھی برکہ، اللہ کے رسول کہیں تشریف فرما تھے، وہ دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی آئی تو کہا کہ سردار، اللہ نے بی بی خدیجہ کو ایک بیٹی عطا کی، وہ کنیز نقل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے الحمدللہ کہا اور آپ دوڑے دوڑے گئے بی بی خدیجہ کے پاس، اور بی بی خدیجہ کو دوڑ کر جا کر آپ نے مبارکباد دی، پھر آپ نے بچی کو اٹھایا، آپ نے بچی کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، بارہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے معمول کی بات ہو، لیکن اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جہاں بیٹی کو پھر بیٹی بڑی ہو تو عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، اس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہا عائشہ کے بعد سے، غور کیجئے نسبت کیا آ رہی، عائشہ کے بعد سے محبت ہے، نام نہیں لیا ہوں۔ کیونکہ شاید وہ صاحب کے دماغ میں بھی بات تھی کہ عورت کوئی کمتر شے ہے، بیٹی یا لڑکی کوئی حقیر شے ہے، نا عائشہ سے اور نہیں عائشہ کے بعد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کو اب زحمت سمجھا جاتا ہے، کبھی شوہر بھی منہ بناتا ہے کہ بیٹی کو پیدا ہوتی ہے، کمبخت تو بھی کسی کی بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو پیدا ہوئی تھی، تیری بھی کوئی بہن ہو سکتی ہے جو کہ بیٹی ہی ہے نا کسی کی۔ کبھی ساس جھگڑا کرتی ہے بہو سے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی، وہ ساس بھی سوچے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور وہ ساس سوچے کہ تیری بھی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے اور اس بیٹی کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی ابھی بیٹی پیدا ہوگی تو کون سی عرض کی بات ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، چند ہی واقعات میرے علم میں ہیں، میری معلومات کی کمی۔ تو کہیں کسی کالج میں، لڑکیوں کے کالج میں ان کا پروگرام تھا، پیچھے سے پرچی بھجوائی کسی لڑکی نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا۔ آج بات آئی تھی نا تھوڑی دیر پہلے، یہ کیا بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کم کر دی، ہماری کمی کر دی عزت میں۔ تو انہوں نے کہا ارے پگلیوں مرد نبی بنتے تھے، عورت نبی جنتی تھی، ہر نبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہوا، ہر نبی کسی عورت کی گود میں پیدا ہوا، یہ مقام عورت کو اللہ نے دیا کہ مرد نبی بنتے رہے اور عورت نبی جنتی رہے۔ کتنا پیارا انداز سمجھانے کا۔ تو بہرحال، اور اب آئیے اللہ کے رسول، یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، ایسے ایک فیملی میں ہوا، بڑی ویل آف فیملی، ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو پتا ہوتا جی بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، مہمان کی آمد کا معاملہ، فون کیا جائے، حاجی بھائی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے، اور فون رکھ دیا۔ یہ ایکسپریشن تھا ان کا، بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے، اور فون رکھ دیا۔ اور کہا رسول اللہ کا چہرہ تھا کہ وہ برکہ کہتی ہے کنیز کی، چہرہ دمک اٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے کہ بیٹیوں کے حوالے سے حدیث میں کیا ہے، یہ آخری بات ہے ہماری آج کی انشاءاللہ، میری معلومات کی حد تک، ناقص معلومات کی حد تک، کسی بھی حدیث میں بیٹے کی پرورش پر جنت کی ضمانت نہیں دی گئی۔ ہاں وہ جو مشہور حدیث صدقہ جاریہ والی، وہ دونوں کے لیے ہے، بیٹا بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور بیٹی بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے، لیکن وضاحت کے ساتھ کسی بیٹے کی پرورش پر جنت کی ضمانت کا تذکرہ ہمیں اب تک تو نہیں ملا۔ لیکن بیٹیوں کے مطابق کئی حدیثیں، کہیں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کی پیدائش پر وہ مونا بنائے، ان کی پرورش کی ذمہ داری پوری کرے، ان کی تربیت کی ذمہ داری پوری کرے، اس کے نکاح کا ان کے نکاح کا اہتمام کرے۔ ایک روایت فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں، شہادت کی انگلی اور درمیان میں انگلی ملا کر دکھائے۔ دوسری روایت یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تیسری روایت یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری تو دو ہی ہیں، میں کیا کروں؟ کہا تم بھی ان کی ذمہ داری ادا کرو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا جی میری ایک ہی ہے، میں کیا کروں؟ کہا تم بھی اللہ سے امید رکھو، اگر ایک بھی دی ہے اس کی پرورش کی ذمہ داری پوری کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بھی ذرا رونا ہے لوگوں کا، بیٹا نہیں ہمارے پاس، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر شاہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چار بیٹیاں ان کی بڑی ہوئی جوان ہوئی، بیٹے تو چھوٹی عمر میں چلے گئے. ہر مثال لیتی رب کائنات کے اپنے پیغمبروں کی زندگی میں. اللہ ہمیں اگر بیٹے نعمت ہیں تو بیٹیوں کو رحمت سمجھنے کی توفیق دے، ان کی بھی تربیت کرنے کی اور ان کی بھی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت یہ تھی اس زمن میں آیت نمبر 60 کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے، ان کی مثال بری ہے، اور اللہ کی شان بہت بلند ہے اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.